احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين. لاسٹ ٹائم جتنا ہم نے پڑھا تھا احد کے بارے میں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پلیسمنٹ تھی مسلمانوں کی, کس جگہ پہ تھی اور کس طرف سے کفار آئے اور انہوں نے حملہ کیا, اور جبل رما جو اب کہتے ہیں اس کو جبل عینین کہتے تھے اس وقت, یعنی جس پہ تیر اندازوں کو پلیس کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اس طرح سے تھا, کہاں سے کفار آ رہے تھے اور کدھر یہ مسلمان تھے, یہ مسلمان ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وار اسٹریٹجی دیکھیں کتنی زبردست تھی کہ سبحان اللہ ریکارڈنگ کے لیے کہ جب اتنی سی جگہ تھی, سمجھ لیں کہ مسلمان ساری طرف سے تین سائڈوں سے ایک طرح سے پروٹیکٹیو تھے کیونکہ جبل احد تھا, اور صرف ایک یہ راستہ تھا سمجھ لیں کوریڈور تھا جہاں سے کفار آ رہے ہیں. اگر وہ 3000 بھی ہیں تو ان کی ساری جو اسٹرینتھ ہے وہ اسپلٹ ہو گئی, اس لیے سمجھ لیں کہ کسی کو فائٹ کرنا ہے پورے کمرے کے اندر اور ایک دروازے سے, جیسے لوگ قلعے میں بند ہو جاتے تھے اور ایک دروازہ ہے جدھر سے فائٹ کرنا, تو ظاہر ایڈوانٹیج ہے انسٹیڈ آف کہ ہاں پورے کھلے میدان میں کرتے, رائٹ. اور صرف یہ ایک سائڈ تھی جو ان پروٹیکٹڈ تھی کہ وہ لوگ یہاں سے نہ آ جائیں, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تیر اندازوں کو پلیس کیا تھا کہ یہ جو درہ ہے, یہ جو کوریڈور ہے, یہ سیف ہو جائے. جب یہ بلاک ہو گیا, یہاں سے بند ہو گیا, تو آپ دیکھ لیں نا چاروں طرف سے بند ہے سوائے اس جگہ کے کہ یہ ایک کھلی جگہ ہے. یہاں یہ تو کافر آئے ہیں نا یہاں سے,
نہیں
یہاں سے کافر آئے ہیں نا, اور مسلمانوں اور کفار کی یہاں پہ جنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ تو یہ اس طرح سے آئے ہیں, اور یہ احد ہے, یہ پہاڑ ہے, ٹھیک ہے. یہ پہاڑ کی میں نے کہا تھا نا پوری ایک ماؤنٹین رینج ہے, مدینہ تو نیچے ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ادھر سے آئے ہیں اور فیسنگ یہاں پہ دیکھیں, پیچھے ان کے بیک پہ احد ہے اور ان کی فرنٹ کے اوپر اب یہ ان سے جنگ کریں گے. فیسنگ مدینہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا یار فیسنگ مدینہ. اور پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے کس طرح بہت بہادری سے جنگ کی, اور اس میں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کفار جو تھے وہ واپس دوڑے, اور حتیٰ کہ ان کی عورتوں کے یعنی اپنے کپڑے اٹھا کے بھاگ رہی تھیں, یعنی اس قدر انہوں نے یعنی ان کے لیے شکست کا معاملہ تھا. دو بچوں کو ساتھ نہ بٹھائیں, بہت زیادہ شور ہوگا, الگ الگ کر دیں. تو یہ ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو کھلی ایک طرح سے فتح ملی. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی یعنی ہم اگر جنگ احد کو ٹو فیزز میں سپلٹ کر لیں, پہلا فرسٹ ہاف کہہ لیں, جیسے گیم میں فرسٹ ہاف ہوتا نا, فرسٹ ہاف میں کیا تھا جس میں مسلمان فتح یاب ہو گئے, رائٹ, ہو گئے اور کافر بھاگ رہے ہیں. سیکنڈ ہاف وہ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید جب آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ ہم آج دیکھیں گے, مگر فرسٹ ہاف جو تھا اس میں یہ واقعہ ہوا حضرت حمزہ کی شہادت کا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت حمزہ جو تھے ان کو شہید کرنے والا ایک حبشی غلام تھا جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا, اور جبیر بن مطعم آپ کو بن مطعم سے کیا پتا چل رہا ہے,
مطعم بن عدی,
ہاں شاباش, مطعم بن عدی کا بیٹا ہے. کیا مطعم بن عدی, سوچیں گے, ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں رہا, ٹھیک ہے. یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اگر یہ ایک دفعہ بھی کہہ دے کہ ان کو چھوڑ دے تو میں سب کو آزاد کر دوں, یہ وہ آدمی ہے مطعم بن عدی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جبیر بن مطعم اس کے چاچا یعنی مطعم بن عدی کے بھائی کو مارا گیا تھا بدر میں, تو جبیر بن مطعم کو یہ تھا کہ مارنے والے حضرت حمزہ تھے, اور جبیر بن مطعم کو یہ تھا کہ میرے چچا کو انہوں نے مارا ہے, میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ماروں گا، نمبر ٹو ریزن کہ مارا ہی حضرت حمزہ نے تھا، تو دو ریزنز ہوئے نا. تو اس نے پھر کہا، حالانکہ جبیر بن مطعم بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اور سبحان اللہ، جب ہم اس ساری سٹوری کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ وحشی کو دیکھتے ہیں، کہ وحشی بھی آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے بھی جب آ گئے تو یہ بھاگ نکلا تھا. اس کے بھی سر پہ یہ تھا کہ اس کو جہاں دیکھا جائے تو مار دیا جائے، اور یہ طائف کی طرف چلا گیا. اور پھر جب طائف والے بھی مسلمان ہو گئے تو اس نے پھر کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، اور اس کو یہ تھا کہ کس طرح سے مطلب میں اپنی جان بچاؤں اور کیسے. تو وہ انشاءاللہ آج ہم یہ سارا دیکھیں گے، یہ سارا واقعہ. اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعد میں جب لوگوں نے اس کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے، تو تب اس نے منہ پہ کپڑا لپیٹ کے اپنے آپ کو کور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور کلمہ پڑھ لیا. اور پھر اپنا جب چہرہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا. اور جب اس نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرے یعنی مجھے میرے سامنے نہ آنا. تو یعنی ایک طرح سے اس کی سزا تھی کہ وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ چھپ جاتا تھا، اور مجلس میں بھی بیٹھتا تھا تو اتنی پیچھے لوگوں کے پیچھے چھپ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑ جائے. یعنی میں اتنی حیران ہوں اس بات پہ. اپنے آج کے ہم اس میں دیکھیں، خیر ہمارا تو کچھ بھی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن میں اتنی زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ ایک آدمی کو دیکھ کے میرے نبی کا اگر دل ایسے چھلنی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے کلمہ پڑھایا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی یہ مسلمان ہی نہ ہو، اس کو کبھی ہدایت نہ ملے. جو ہمارا دشمن ہو یا جس نے ہمیں تکلیف دی ہو تو کیا دل چاہتا ہے، کبھی اس کو ہدایت نہ ملے، ایسے ہی مرے تاکہ وہاں پہ بھی جہنم میں مرے. لیکن کتنا بڑا دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے انسان کو جس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ سامنے برداشت نہیں ہوتا، کہ جب دیکھیں گے اپنا غم تازہ ہو جائے گا، اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اور پھر یہی وحشی ہے کہ جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو قتل کروں تاکہ یہ میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ وحشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو جو نیزہ مارا تھا اس نے وہ نیزہ نکالا تھا اور پھر جا کے بیٹھ گیا کہ مجھے اس لڑائی میں ویسے حصہ نہیں لینا، بس مجھے اپنی آزادی چاہیے. تو وہ جو نیزہ تھا وہ اس کے پاس تھا، اس نے وہی نیزہ نکالا مسلمہ قذاب کو مارنے کے لیے اور کہا کہ میں نے اسی طرح نشانہ باندھا جیسے میں نے حضرت حمزہ کے لیے نشانہ باندھا تھا. اور جب میں نے نیزہ پھینکا تو اسی وقت ایک انصاری نے اس کے اوپر حملہ کیا مسلمہ پہ، اور کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سے مارا گیا، میرے نیزے سے یا اس کے وار سے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے کفارہ بن جائے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی، یا ظاہر ہے یہ بھی صحابی رسول ہی کہلائیں گے، اور تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے. دوسرا جو آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم سوال کیا تھا کہ جیسے یہ صحابہ کرام ہیں لیکن مال غنیمت لینے کے لیے یہ کیوں چلے گئے اور ہم تو ان سے یہ نہیں سن، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام انسان ہی تھے، اور ان کے ساتھ جو بشری تقاضے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تھے. وہ ٹھیک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہتے تھے، وہ ٹھیک ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ایک تربیت مل رہی تھی، لیکن باہر کیف وہ انسان تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان نہیں تھے، عشرہ مبشرہ دس ہی ہیں، ٹھیک ہے، سب ایک برابر نہیں تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی زنا بھی ہوا، شراب بھی پی گئی، جھگڑے بھی ہوئے، غصے بھی ہوئے، کسی سے زیادتی بھی ہوئی، مال کی محبت کی وجہ سے بھی آپس کے اندر رنجشیں ہوئیں. تو وہ یہ ساری چیزیں، یعنی ان کے ساتھ بھی ایک انسانی کمزوری تو تھی. اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی تھا. صرف پیغمبر معصوم ہے, یاد رکھیں, ہم کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو. اسی لیے جب صحابہ کرام کی طرف سے کوئی عمل ہوتا ہے, کوئی قربانی ہوتی, تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ پروٹیکشن میں نہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کے ساتھ بشری تقاضے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے کتنی قربانیاں دی. تو اس سب کو یاد رکھ کے ہمیں اس سیرت کو پڑھنا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ صحابہ کرام ہے تو اب ان کو تو لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ کس طرح ان کے درمیان آپس میں بحث تکرار ہوئی اور پھر وہ اس پہاڑ سے نیچے اترے. اور میں نے آپ کو جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہاں چھوڑی تھی کہ جب وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور خالد بن ولید جا رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے بھی وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی راستہ بن جائے, اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو صرف 10 لوگ رہ گئے. تو وہ واپس آئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برساتی نالا سا تھا, اس کے اندر انہوں نے گھوڑے دوڑائے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. اور جب یہ یہاں آئے ہیں تو اب دیکھیں, اچھا تھوڑا سا اس کو یہاں پہ امیجن کریں, یہ ہے مسلمانوں کا کیمپ, ٹھیک ہے, اور یہ ہیں جو مسلمان اٹھا رہے ہیں مال غنیمت, کیونکہ یہاں پہ جنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب جب یہ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب مسلمان کدھر ہے, آدھا حصہ ادھر اور آدھا حصہ ادھر, سپلٹ ہو گئے, رائٹ, اور یہ لوگ بیچ میں ہیں, یہ یاد رکھیے گا اس طرح سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے, اس طرف. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اس طرح سے یہ کفار واپس آ رہے ہیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پکارا کہ اے مسلمانوں, ہتھیار سنبھالو, اپنے ہوشیار ہو, ہوشیار ہو. اور یہ اتنی زیادہ خطرناک بات تھی اس لیے کیونکہ آپ جسٹ امیجن کہ ایک میدان جنگ ہے, اس میں وہ ایک ایک بندے کو تو نہیں ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب آپ کی آواز آئی دے وڈ ریکگنائز, رائٹ, کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. وہ ظاہر ہے قریش تھے, ان کو پتہ چل گیا یہ یہاں سے آواز آ رہی ہے, وہ اس طرف کو بھاگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اس وجہ سے کہ مسلمانوں اپنے ہتھیار سنبھالو, کیونکہ اپنے آپ کو بچاؤ کرو, کیونکہ وہ تو دے آر بزی, رائٹ, آپ کوئی چیز کام کر رہے ہیں. اب اس وقت نہ مینٹلی وہ پریپیئرڈ تھے نہ فزیکلی پریپیئرڈ تھے کہ ایک دم ایسے حملہ ہو گیا, جس کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ وارننگ دی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ پیج نمبر 207 سے, اب یہ سیکنڈ فیز پہ ہم جا رہے ہیں, سیکنڈ ہاف آف دا وار پہ. اب کیا ہو گیا, اب خالد بن ولید وہاں سے اپنا سارا لے کر آ گئے ہیں, مسلمان دو حصوں میں بٹ چکے ہیں اور وہ اب یہ حملہ اس طرف سے ہو رہا ہے. اتنا اچانک حملہ کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے. اچھا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سمجھ لیں بالکل اکیلے تھے, جب آپ کی آواز آئی ہے اس وقت تھوڑے سے جو مسلمان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں انصار کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے احد کی جو کہ قریش کو نہیں ہے, دے ڈونٹ بلانگ ٹو دس لینڈ, رائٹ. اچھا, یہاں پہ ایک پہاڑ میں ایک ایسی جگہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا سلٹ, اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں گے تو ایسی ایک سلٹ سی بنی ہوئی ہے, غار نہیں ہے, ایسے جیسے ایک جیسے کٹی ہوئی جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا اس طرح سے, ٹھیک ہے, ہاں, آن دا ماؤنٹین, جیسے یہ ماؤنٹین ہے تو اس میں سے ایسی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی گھس سکتے ہیں لوگ, رائٹ. تو کوئی غار ایسا نہیں ہے کہ جس غار میں جا کے اندر بیٹھ جائیں. اب انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اس کا مطلب گائیڈ کر کے لے کر گئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا جائے. اب کتنے ہیں, 7 انصار ہیں اور 2 مہاجرین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونلی. اور اس موقع پہ آپ سوچیں کہ اگر خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ 20-25 بھی آ جاتے ہیں تو نو میچ, رائٹ. اور باقی دوسری طرف تو لوگ اتنی کیوس مچ چکی ہے کہ وہ تو ادھر کو بھاگ رہے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہو گیا نا, وہ تو ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو یہاں کا تھوڑی اتنا پتہ ہے, یہ اب یہ کیمپ سے اوپر کو بھاگے ہیں احد کی طرف,
ٹھیک ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے نیچے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے. ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں. ان کا موٹیو کیا تھا، مقصد کیا تھا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تو یہ دین ختم ہو جائے، تو ان کو ختم کر دو، اور اس سے پہلے کہ پیچھے سے ان کے صحابہ آئیں تو ہم کام تمام کر دیں. اچھا، اب اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک وقت تھا کہ پوری سیرت میں اگر آپ دیکھیں نا، اس سے زیادہ خطرناک وقت اور اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان کو خطرہ تھا نا، اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھا پوری سیرت میں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا تھا، کیا احد کا دن، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ایک مشکل میں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، طائف کا دن. کیوں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ طائف کا دن کیوں؟ ہاں وہ بھی تھا، اور وہ بھی تھا صحیح. دیکھیں جو رسوائی، بے عزتی اور اس کا وہ تھا نا، وہ جو طائف میں تھا، وہ جو زخم اندر لگتا ہے نا دل پہ، وہ جسمانی زخموں سے زیادہ گھائل کر دیتا ہے انسان کو. اور جیسے وہ پتھر مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ فزیکلی مارنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ فزیکلی نہیں مار رہے تھے، ورنہ فزیکلی مارنا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ جو اس وقت کی جو یعنی سائیکولوجیکل وہ تھا نا، وہ اس سے بہت زیادہ تھا. مگر اس وقت جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا. اس موقع پر آپ نے فرمایا، اچھا اب یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں یہ آل دیز انسیڈنٹس جو ہیں نا، جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسکیٹرڈ ہیں سیرت کے اندر. یہاں پہ کچھ اس طرح سے دیے ہوئے، ہر ایک نے کسی سے روایت ہے، کسی سے روایت ہے، تو وہ ایک جگہ اس طرح دی گئی ہے. اب کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت جب بھاگ رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں اور پیچھے وہ ہیں انصار، نو لوگ یہ پیچھے ہیں، اور وہ ان سے فائٹ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچیں اور وہ سیفلی اوپر چلے جائیں. تو اس وقت موقع پر آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے دفاع کرے اور ان کے لیے جنت ہے، اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرا رفیق ہوگا. اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ نے، یہ جو دو مہاجرین تھے نا، ان کے نام کیا ہیں، ایک طلحہ اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو تھے. تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں ان سے لڑتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں، انصاری کو کہا کہ تم جاؤ، کیونکہ یہ جو دو تھے یہ بیسٹ تیر انداز تھے، طلحہ بھی اور سعد بن ابی وقاص بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ان کو ابھی سنبھال کے رکھا جائے یا نہیں. اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے، اس کا مطلب دیور اوے، وہ ان کو روک رہے ہیں اور اب یہ مشرکین قریب آ گئے. آپ نے پھر یہی فرمایا، اب ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ ساتوں انصاری شہید ہو گئے. اب سوچیں کتنا ڈینجرس ٹائم ہے. اللہ اکبر. تو اب کیا ہوتا ہے، جب ساتویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص، بوتھ فرام عشرہ مبشرہ. حضرت طلحہ کو جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ کون ہے حضرت طلحہ کا نام سنا ہے؟ کون ہے یہ؟ حضرت ام سلیم کے شوہر، جن کے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرا مہر یہ ہوگا کہ آپ اسلام لے آئیں. اور سعد بن ابی وقاص جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف سے ماموں، ایک طرح سے رشتے میں بھی لگتے تھے، اور دونوں بہت ماہر تھے اپنی جنگ میں. طلحہ, حضرت طلحہ جو تھے وہ تو ویسے بھی جنگ میں بہت بہادر تھے. اب جو کافر ہیں وہ ایسے تھے کہ بھوکے بھیڑیے کی طرح, جیسے کہ نا دے وانٹیڈ ٹو اینڈ اپ آل دس تھنگ, کہ اب دس از دا ٹائم, اب اس وقت ہم نے کر لیا تو کام ہو گیا, ورنہ پیچھے سے نہ ان کو کوئی ہیلپ مل جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جھانک کے دیکھتے تھے, وہاں تک پہنچ گئے تھے تو باہر جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ کوئی آ رہا ہو تو اس کو مدد کے لیے کہیں. تو حضرت طلحہ فرماتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ, آپ باہر نہ جھانکے, میرا سینہ آپ کے سینے کی جگہ ہے کہ میں اپنے سینے پہ لوں گا. اور حضرت سعد بھی تیر چلا رہے تھے, چنانچہ اب مشرقین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا, یعنی بالکل فوکس ان کے اوپر, یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا ربائی دانت ٹوٹ گیا. یہ جو چار دانت ہیں نا, ان میں سے رائٹ سائڈ کا دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا, جس سے نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. خود جو ہیلمٹ تھا وہ سر پر ٹوٹ گئی, یہ خود اس کو کہتے ہیں ہیلمٹ کو, جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی. آنکھ کے نیچے کی یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا, آنکھ کے نیچے کی یہ ہڈی, اس پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی دو کڑیاں اندر, یہ جو لنکس ہوتے ہیں اس کے جو ہیلمٹ کے ہوتے ہیں وہ اندر چلے گئے, اور کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی. البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی اس لیے وہ کٹ نہ سکی, کہ اس نے مارا لیکن وہ کٹ نہیں سکی. اور ابھی اس کے اوپر اور ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. چنانچہ حضرت سعد بن وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اچھا یہ ایک کلمہ ہے فدا کا ابی و امی, یہ ایک وہ کلمہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے تو ایسے نہیں مخاطب ہوتے تھے, وہ ایسے مخاطب ہوتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, وہ اس طرح مخاطب ہوا کرتے تھے. تو یہ فرسٹ اونلی صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, اے سعد اب چلاؤ تیر. اور حضرت سعد اپنی پوری لائف اس کے اوپر یعنی فخر کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ فرمایا. تو یہ جو جو لگنے کی بات ہے,
اچھا یہ شاید ہاں
قریشی یعنی مہاجرین, قریشی سے مطلب مہاجر کہاں سے ہے, قریش سے ہی آئے ہیں نا. اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی, اکیلے نے اکیلے ہر طرف سے فائٹ کر رہے تھے, یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے. اپنے ہاتھ پر تیر تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس زرہ بھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور تلوار بھی ان کے پاس تھی, اور جب مقابلہ کر رہے تھے تو کسی نے کافر نے جب تلوار چلائی تو اس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں. تو جب انگلیاں کٹی تو ایک دم انسان کی آواز نکلتی, ایسے ہوتا ہے نا, وہ آواز جب آئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتی تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. کہ اس وقت ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ لوگوں کے سامنے تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اس وقت. سبحان اللہ. اس مشکل ترین گھڑی میں, اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اللہ نے کیا ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اپنے نبی کو, نہیں, اس مشکل ترین گھڑی میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ کی طرف سے سخت لڑائی کی. اب یہ ہے کہ اسی بات کو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے روشن چہرے والے اور سفید لباس والے دو آدمی دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور لڑ رہے تھے, اور میں نے آج سے نہ پہلے کبھی ان کو دیکھا نہ اس کے بعد کبھی ان کو دیکھا. تو یہ ظاہر ہے کہ فرشتے تھے, مگر پھر بھی آپ کیا سوچ سکتے ہیں, فرشتوں سے بچ کے کوئی تیر یا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے, نہیں ہو سکتا نا, پھر کیسے پہنچ گئی. اس کو ہم کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ تقدیر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا تھا, ورنہ فرشتے وہ تو اس کا ایک پاری ماریں گے تو یہ اندھے ہو جائیں.
ہجرت کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کیسے وہ اندھے ہو گئے تھے, ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آیا تھا. لیکن اللہ کا اذن یہی تھا تاکہ امت جو ہے کبھی یہ نہ کہے, ان کے ساتھ تو فرشتے ہوتے تھے جی انہوں نے تو ایسے کر لیا ہمارا کیا ہے. نہیں دیکھو تمہارے نبی نے بھی زخم کھائے, دیکھو تمہارے نبی نے بھی اس راستے میں قربانیاں دی, دیکھو ان کا بھی خون بہا ہے. اور اس ٹائم پہ جیسے یہاں پہ ہے, کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا. اب ایسے ٹائم کے اوپر مسلمانوں کو پتہ چلا اور وہ بھی پلٹ آئے. بہت سارے صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, اس بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے قتادہ بن نعمان, وہ روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمان دی اور میں نے اس کو اتنا استعمال کیا کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ یوز ہو سکے, یوز لیس ہو گئی, اتنے تیر چلائے. اور قتادہ کہتے ہیں کہ جب تیر مسلسل آنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا میں اپنا جسم آگے کر دوں گا. اچھا اگر آپ اپنا سوچیں کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں رائٹ, اس سے بچنے, یہ ہمارا ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا, ریفلیکس ہوتا ہے انسان کا. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ تیر آ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اب سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرح روکا جائے کیونکہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی, تو کیسے روکا جائے, تو میں اپنا جسم آگے کر دیتا تھا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ جب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور میں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا اپنے جسم کو, کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہاں سے تیر آ رہا, جس طرف سے اڑتا ہوا تیر آتا تھا میں اس طرف اپنا جسم کر لیتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچے. حتیٰ کہ میں نے ایک تیر دیکھا جس کو روکنے کے لیے صرف یہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنا چہرہ آگے کر دوں, اور کہتے ہیں کہ وہ تیر آیا اور میں نے اپنا چہرہ آگے کر دیا تو وہ تیر میری آنکھ میں چلا گیا. اللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے فرمایا اے اللہ قتادہ نے تیرے رسول کی حفاظت میں اپنے چہرے کو آگے کر دیا, تو اس کی آنکھ کو اچھا کر دے اور اس کی روشنی کو زیادہ کر دے. اور یہ دعا کر کے آپ نے تیر کو آنکھ سے نکالا. اور قتادہ فرماتے ہیں کہ فوراً ہی اسی وقت میری آنکھ صحیح ہو گئی اور اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ کی روشنی سے بھی زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ. اور یہ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, تو بعض روایات میں آتا ہے ایک دفعہ ہوئے, بعض میں آتا ہے دو دفعہ, تین دفعہ, اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں تیر آ کے لگا, بعض جگہ پہ آتا ہے کہ دو تیر لگے, بعض جگہ پہ آتا ہے ایک تیر تھا اور ایک ایسے لگا کہ یہ ہیلمٹ کی کڑیاں, ایک گال میں تیر لگا ہوا تھا اور ایک وہ جو ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اس کی کڑی اندر چلی گئی اور تلوار بھی ایک نے ماری تھی. تو یہ دو تین انسیڈنٹس آتے ہیں لیکن یہ نہیں ہم بتا سکتے کہ کس وقت کیا ہوا, یہاں پہ تو تینوں نے بات ایک جگہ ہی کرنی ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے عتبہ بن ابی وقاص, کس کے بھائی ہوں گے, سعد بن ابی وقاص کا بھائی حملہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک باپ کے دو بیٹے, ایک ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ایک حملہ کرنے والا, اور اس نے ایک تیر پھینکا تھا جس جو آپ کے چہرے پر لگا تھا اور اس سے ہونٹ مبارک زخمی ہوا تھا, اور دوسرا اس نے جو تیر پھینکا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود جو ہیلمٹ تھا اس کی جو کڑیاں تھیں وہ اندر گال مبارک میں پیوست ہو گئیں اور یہ بہت سخت زخم تھا. اور تیسرا جو زخم یہاں پہ آیا وہ عبداللہ بن قیمیہ جو تھا اس کی طرف سے آیا, تلوار کا وار ہوا تھا. اور اس یہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار کی زد میں تھے, مگر حضرت طلحہ آگے آ گئے اور جب وہ آگے آئے تو تھوڑا زور تو ٹوٹا اس کا جو اس نے حملہ کیا تھا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں, یہ جیسے آتا ہے نا کہ اس ضرب کی تکلیف آپ کو ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی حالانکہ آپ نے زیرہ پہنی ہوئی تھی, تو اس نے جو حملہ کیا وہ انہوں نے روکتے روکتے رہ گئے, لیکن وہ سوچے کہاں تک پہنچ گئے تھے, اتنے قریب پہنچے گئے تھے, اور ڈائریکٹ تلوار کا تو حملہ ایسے ہی ہو سکتا ہے نا, تیر تو دور سے بھی لوگ برسا سکتے, لیکن تلوار کا حملہ اتنا ہو گیا تھا کہ اتنی قریب پہنچ گئے تھے. یہ وہ موقع تھا, یہاں پہ شاید اس کا ذکر نہیں ہے, یہ وہ موقع تھا جس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے معاف کرے گا, جو اپنے نبی کے ساتھ ایسے کرتی ہے, جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرے, اللہ ایسی قوم کو کیسے معاف کرے گا؟ اس پہ پھر سورہ آل عمران کی آیات اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا, اے نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہنے کا کہ اللہ کس کو معاف کرے گا اور کس کو نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ ایسے کرتی ہے. یہ صرف الفاظ نکلے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, آپ کی یہ نہیں ہے کیا اس کو کہیں گے ایک اچھا کوئی غلط, آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, یہ ایک ورڈ میں کہہ سکتے ہیں, آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے کہ آپ یہ اپنے منہ سے بولیں. اللہ جس کو چاہے معاف کرے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے اور جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے اور جس کو چاہیں گے چھوڑ دیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. ایسے نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے عبد عبد ہی ہے اور رب رب ہی ہے. عبد کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے وہ عبد ہی رہے گا, عبد ہی ہے اور رب رب ہی رہے گا. چاہے وہ پہلے آسمان پہ نزول فرما لے, وہ رب ہی ہے. اللہ کی شان بہت بلند ہے, اس کے سامنے ایسے نہیں کہ جو مرضی کرا رہا ہے اس لیے کوئی لاڈلا ہے, اس لیے کوئی رسول ہے, نہیں. اس کے بعد ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں اس کو تو کبھی ہدایت ہی نہیں ملنی, اس کو تو فلانے کو ایسے نہیں ہونا. اور اتنی بڑی بڑی باتیں, استغفر اللہ, جب لوگوں کے منہ سے سنتی ہوں نا تو میں سوچتی ان کو وما قدر اللہ حق قدر, ان کو اللہ, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. کہ جب لوگ اللہ تجھے نہیں پتا کہ ہم اس حال میں, اللہ تو کیا اس طرح کی باتیں کیسے آپ کر سکتے ہو, کیسے آپ منہ سے نکال سکتے ہو؟ اللہ نے اپنے نبی کی بات کے اوپر, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہتی, اللہ نے اپنی, دس از اے فیکٹ رائٹ, کہ ان کو کیسے ہدایت, ایک انسان کے منہ سے ایک دم بات نکلتی نا, کیسے ان کو ہدایت ملے گی اپنے نبی کے ساتھ ایسے کر, جو نبی ان کو آگ سے بچانے کے لیے یہاں پہ پڑا ہوا, یہ اس کو زخمی کرتے, یہ اس کی جان کے در پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا نہیں. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بات بدلی اور فرمایا, اس کے بعد دیکھو کیسے میرے نبی عاجز تھے, فرمایا اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, ان کو نہیں پتا, یہ جانتے نہیں ہیں, اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اور اللہ نے معاف کیا پھر کہ ابو سفیان, خالد بن ولید ہند مسلمان ہو گئے, اللہ نے معاف کیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں پھر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے دیکھتے ہیں, تھوڑی سی یہ بات بھی اور بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی. وہ کیسے پھیلی آگے وہ بھی انشاءاللہ آئے گا, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آگے پیچھے کچھ واقعات ہیں. سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں. اب دیکھیں مسلمان واپس آ رہے ہیں اور انہوں تھوڑا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہیں, تو وہ اس طرف دوڑے میں آئے ہیں. اور ان میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہ واقعہ بعد کا ہے, چلیے ہم بعد کا ہی دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں بھاگے ہوئے آئے. وہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آدمی تھا, اس کا یہ عبداللہ بن قیمیہ, اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. اور حضرت مصعب بن عمیر, تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچے مصعب بن عمیر کون تھے, جی شکل ملتی تھی, اور جو مدینہ میں آپ نے پہلے ان کو سب سے پہلے بھیجا تھا نا, اور کیوں بھیج دیا تھا پتہ ہے آپ کو, یہ وہ تھے جن کے والد بہت مالدار تھے, اور یہ وہ تھے جو مہنگی ترین خوشبو لگاتے تھے, امپورٹیڈ لباس پہنتے تھے, اور لوگوں میں مشہور تھا کہ دیکھو اس کی ماں نے تو اس کو بگاڑ دیا ہے, اتنے لاڈ میں کہ اتنا پیسہ اس کے اوپر, دیکھو یہ پتہ, جہاں سے گزر جاتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ پہچانتے تھے یہ مصعب بن عمیر گزرے. اور پھر جب یہ اسلام لائے تو انہیں ماں باپ نے بھوکا پیاسا رکھا اور ان کو چین کر دیا. اور یہ وہاں سے جب بھاگے تھے تو اب ان کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تھا, بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے. تو سبحان اللہ, یعنی آپ دیکھیں گے کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے, کتنے بڑے ایک پلر, بتانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس اور مصعب بن عمیر جو جن کا ہر انصار کے قبیلے میں نا کچھ لوگ ضرور تھے جو ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے, ان کا کتنا بڑا کام تھا. سب سے پہلے قرآن کو یہاں پہ سکھانے والے یہ تھے. اور ان کو جب شہید کیا گیا, ہاں جی سے شکل میں, ہاں جی یہ ابھی بات آ رہی ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ جو عبداللہ بن قینیہ تھا اس نے سمجھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. تو اس نے کہا لوگوں کو اونچی آواز میں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. یہ آواز اب آپ سوچیں کہ پہنچی ہے سب کو, کافروں کو بھی پہنچ گئی, مسلمان بھی وہاں پہ ہوں گے ان کو پہنچی. اب جب مسلمانوں کو پہنچی تو ان کے تو بالکل ہی حوصلے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ جینا کیا جینا ہے. کچھ نے تو کہا تلواریں اٹھائیں, جہاں پہ وہ جس مشن کے پیچھے گئے ہم بھی وہاں پہ جا کے ہم بھی اب ختم ہو جائیں, آپ کیا زندگی رہ گئی. کچھ نے تلواریں پھینک دی, انہوں نے کہا ہم تو بس یہیں پہ بیٹھ گئے, ہم نے کیا رہنا ہے, اب تو سب ختم ہو گیا. اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں, لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب یہ افواہ پھیل گئی تو ایک بہت پازیٹو بھی بات ہوئی اس کی وجہ سے. کافر کا مشن, کافروں کا کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا. اب جب یہ واپس پلٹ کے آئے, اتنی اسٹرینتھ تو ان کے اندر نہیں تھی, لیکن اب ان کو یہ لگا کہ ہم نے ختم کر دیا تو ہمارا کام تو ہو گیا, لیٹس گو بیک. تو اب سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں کی فیور میں بھی یہ بات ہو گئی نا. دوسری طرف صحابہ کرام کا بالکل مورائل ڈاؤن ہو گیا, اور بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں زندہ ہوں. اس وقت سب سے پہلے کعب بن مالک نے, کعب بن مالک یاد ہے آپ کو کون ہے, ان کا ہم نے بڑا لمبا قصہ پڑھا تھا, شاباش سورہ توبہ میں, ہاں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی, کعب بن مالک جو تبوک میں نہیں گئے تھے, اور پھر انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے پہچانا, ہیلمٹ تھا نا, آنکھوں سے پہچانا, اور انہوں نے چلا کے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں. اس وقت پھر سارے بھاگے ہیں, اور ان میں پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں. اور یہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جب میں پہاڑ پہ چڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کوئی میرے سے بھی آگے آگے بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے, اور یہ خوشی کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ ان سے آگے آگے, تو میں نے دیکھا وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو کہتے ہیں ابو بکر نے چاہا, جب وہاں پہ پہنچے, چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دے, لیکن ابو عبیدہ نے اصرار کر کے خود کڑی نکالی. اب کیا ہوا تھا کہ جب پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بلیڈ ہو رہا ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تھے کہ میں یہ نکال دوں, اور ابو عبیدہ بن جراح کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں نکالنا, اور اتنا اصرار کیا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کتنے رقیق القلب تھے نا, تو انہوں نے کہا اچھا تم کر لو. اب اگر ہاتھ سے نکالیں, اب سوچیں ایک چیز کھبی ہوئی ہے اندر, تیر اندر گیا ہوا ہے یا خود کی کڑی اندر گئی ہوئی ہے, اب اس کو ہاتھ سے نکالنا پاسبل ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنا دانت رکھا, دانت میں دبایا اور کھینچا, جس سے ان کا دانت مبارک شہید ہو گیا. اور پھر دوسری طرف آئے, دوسرے گال کی طرف, پھر نکالنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اب میری باری ہے. فرمایا نہیں میں نے پہلی بھی نکالی, وہ بھی میں نکالوں گا, اور اتنا اصرار کیا. اور پھر ابو بکر صدیق مان گئے, تو انہوں نے پھر اسی طرح دانت میں دبایا اور نکالی, تو اس سے دوسرا دانت بھی شہید. تو کہتے ہیں ساری زندگی جب وہ اپنے اس طرح دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ میرے دانت شہید ہوئے میرے نبی کی حفاظت میں, ان کی یہ خود کی کڑیاں نکالنے میں میرے دانت شہید ہوئے. تو ان کو یہ بہت پیارا لگتا تھا کہ میرے دانت دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے. اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی اور دوسرا دانت بھی گر گیا. اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا, وہ زخمی تھے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ, مصعب بن عمیر, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آ پہنچے. ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے, مگر مسلمانوں نے بھی نادرہ روزگار بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا, کوئی لڑ پھر رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا. جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. اب جھنڈا جو تھا اس کی جو دی گئی تھی ذمہ داری حضرت مصعب بن عمیر کو تھی. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جھنڈا ان کے پاس تھا, اور جھنڈا بردار کو وہ لوگ اسپیشلی ٹارگٹ کرتے تھے. کیوں؟ اگر جھنڈا گر جائے گا تو پھر اس کے بعد تو اس کا مورائل بالکل ڈاؤن ہو جائے گا پوری فوج کا, तो वो सबसे पहले चाहते थे कि झंडा बरदार को नीचे करें, और इसके लिए वो हज़रत मुसअब बिन उमैर के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये मुशरिकी ने उनके दाहने हाथ पर इस जोर से तलवार मारी कि हाथ कट गया। तो उन्होंने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया, दाहने हाथ पे तलवार मारी, ये कट गया बाजू तो दूसरे पे पकड़ लिया। मुशरिकीन ने उसे भी काट दिया। इसके बाद उन्होंने झंडे पर घुटने टेक कर इसको सीने और गर्दन के साथ लगा दिया। सुभान अल्लाह कि झंडा ना गिरने पाए, दोनों बाजू नहीं है। कैसी की कितनी बहादुरी की बात है। और इसी हालत में शहीद हो गए। इनका कातिल मैंने जैसे आपको बताया अब्दुल्ला बिन कैमिया था। चूँकि हज़रत मुसअब बिन उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे, इसलिए उसने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। चुनाचे इसने वापस पलट कर चीखते हुए कहा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। ये खबर तेज़ी से फैल गई और इसके नतीजे में मुशरिकीन का दबाव कम हो गया। आप समझ आई ना क्यों कम हुआ? क्योंकि इनके ख्याल में अब उनका मकसद पूरा हो चुका था। ये एक आपको वाक्या सुनाना चाहूँगी, इसमें ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आप लोगों को कहीं मिले, सीरत के सच्चे मोती, सीरत के सच्चे मोती के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रोज़ा रखा था, तो उनके पास खाना लाया गया, तो वो हज़रत मुसअब बिन उमैर को याद करते हुए कहने लगे, वो ओहद में शहीद कर दिए गए थे और वो मुझसे कहीं ज़्यादा अफजल और बरतर थे। उन्हें एक चादर में कफन दिया गया था, वो चादर इस कदर छोटी थी कि अगर उससे उनका सर छुपाया जाता तो उनके पाँव नंगे हो जाते, और अगर पाँव ढांके जाते तो सर नंगा हो जाता। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मजीद कहा, हज़रत हमज़ा भी शहीद हो गए, वो भी मुझसे अफसल थे। फिर जैसा कि देख रहे हो हमारे लिए अब दुनिया की आसाइशें वसी कर दी हैं, इस वसत को देखकर डर लगता है कि कहीं हमें हमारी नेकी का बदला इसी दुनिया में तो नहीं दे दिया गया। ये कहकर वो रोने लगे और खाना अपनी जगह पड़ा रह गया। ये बुखारी में किताबुल जनाइज़ की ये रिवायत है जी। तो यानी वो कहते थे, बाद की बात है, जब फतूहात हो गई, जब हर एक को बहुत कुछ मिल गया, तो वो कहते थे कि उनको दुनिया का कोई हिस्सा नहीं मिला। ठीक है ना, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ तकलीफें देखी ना ना। यहाँ पे तो इन्होंने लिखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रोज़ा रखा, तो एक और जगह पे एक और सहाबी का भी नाम आता है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनके लिए भी आता है कि उन्होंने भी यही इसी तरह की बात की थी। खब्बाब बिन अरत ने, उनको भी लंबी उम्र मिली थी और गवर्नर भी बने थे, तो उनके बारे में भी आता है कि जब उनकी मौत का वक्त आया तो रोने लगे, फरमाने लगे, हम सब ने हिजरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो अल्लाह से सवाब की उम्मीद है और हमारा अजर अल्लाह पे है, मगर फिर उसके बाद हम में से कुछ ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ के चले गए और उनको दुनिया का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। और उनका पूरा पूरा अजर आखिरत में है। कैसे वो देखते थे, उनकी सोच देखो कैसे। और उनमें से एक मुसअब बिन उमैर हैं, उन्हें उहद में शहीद किया गया और उनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा था कि अगर ऊपर से उनको ढांका जाता तो पैर नंगे हो जाते और पैर ढांके जाते तो ऊपर का जिस्म नंगा हो जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि हम जो आज इतनी आसाइशों में हैं, अब कहते हैं कि उसके बाद पता नहीं हमारे साथ अब क्या होगा, हमने तो अपना कुछ हिस्सा दुनिया में ले लिया, पता नहीं आखरत में हमारे लिए कुछ हो के नहीं। इनका सारा का सारा अजर आखरत में, क्योंकि इन्होंने कुछ दुनिया में नहीं देखा। इस्लाम का अरूज तो इनके ज़माने में आया ही नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो ये थे मुसअब बिन उमैर। जी हाँ, अगर मुसअब बिन उमैर की शक्ल मिलती थी ना तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बाद में भी हो सकता है किसी ने देखा हो तो उसने कह दिया हो, ये भी हो सकता है। नरगे में आने के बाद आम मुसलमानों का हाल, अब ये तो अब उस तरफ की स्टोरी है ना, वो जो ऊपर की मैं आपको दिखा रही थी ये कैंप की तरफ की ये स्टोरी थी सारी। अब लेट्स सी के दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जिस तरफ लोग माले गनीमत जमा कर रहे थे। जब मुसलमानों ने नरगे में लिए जाने की कार्रवाई देखी तो वो अथल पत्थल और बदनज़मी का शिकार हो गए और कोई मुतहदा मौक़िफ़ इख्तियार ना कर सके। चुनाचे बाज़ ने जुनूब की तरफ फरार इख्तियार किया और मदीना जा पहुँचे। بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہو گئے، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ یعنی اب آپ سوچیں نا کہ ایک اس وقت کوئی سوچنے کا وہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی پلان کرے، کوئی سوچے کہ کیا ہونا ہے، اس وقت بس جدھر جس کا منہ تھا وہ، کیونکہ سوچیں جب کیاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ انسان بعد میں ہوش آتا ہے، وہ اپنے بچے کا بھی بعد میں ہوش آتا ہے کہ وہ بچے کو بھی دیکھنا تھا، خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے، خدا نخواستہ کوئی ایک دم، تو اچانک انسان کا مائنڈ کام نہیں کرتا۔ پھر یہی حال صحابہ کرام کا ہوا کہ انہوں نے اس وقت ان کو نہیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہم کس طرف کو بھاگ یا کیا کریں، اس وقت وہ فوراً جس طرف جس کا منہ تھا وہ اس طرف بھاگنے لگا۔ جی نرگے میں، یعنی ان کے گھیرے میں آ گئے نا۔ چنا اچھا، جیسا کہ گزر چکا، اکثر مسلمان نرگے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھیڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں میں انتشار اور بدنظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی۔ اب اس کے اندر بھی کیا ہوا، یہ جو دیکھیں یہ جو پہلی صف ہے یہ پلٹی تو، یعنی یہاں سے آپ کو بتاتی ہوں، یہ والے جو ہیں اب ظاہر ہے یہ یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اب یہ جو پلٹے اور یہ یہاں سے آ رہے ہیں تو مسلمان مسلمانوں کے ساتھ ہی آپس میں گتم گتا بھی ہوگا، اور یہ بھی نہیں کئی تو جگہ پتا چلا کہ کون کس کو مار رہا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں مسلمانوں کے ہاتھ بھی کئی مسلمان شہید ہو گئے، اور ان کے اندر آگے پھر بات آتی ہے حضرت حذیفہ کے والد کی۔ اور اس سے پہلے یہ ایک روایت آتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ احد کے میدان میں لڑی جانے والی جنگ کے شروع میں مشرک شکست کھا گئے تھے، پھر جب خالد بن ولید کے پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے بھگدڑ مچی تو ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو، اس دوران اس نے دھوکہ دینے کے لیے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ، یعنی پیچھے سے تمہارے آ رہے ہیں۔ اس پر وہ مسلمان جو آگے تھے جو وہاں تھے وہ اپنے پیچھے والوں پر پل پڑے، اور حضرت حذیفہ نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت یمان پیچھے والوں میں سے تھے، مسلمان ان کو مار رہے تھے اور حضرت حذیفہ شور ڈالنے لگے ہوئے تھے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن اللہ کی قسم مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور غلطی سے ان کو ہی شہید کر دیا۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، سبحان اللہ، یہ دیکھو کس طرح سے کسی کی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ یہ حضرت حذیفہ کے جو والد تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزمپٹ کیا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نہیں، آپ مدینہ میں ہی رہے، اور یہ اور ایک اور بزرگ مدینہ میں ہی تھے۔ آپ کو ان کا یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا بدر میں کافروں نے حضرت حذیفہ کو، حضرت حذیفہ کا پتہ ہے کون ہے، کون ہے حضرت حذیفہ؟ صاحب السر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، وہ صحابی جن کو منافقین کے نام پتا تھے، یہ وہ ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کے یہ جو والد ہیں نا، یہ اور حضرت حذیفہ یہ لوگ بلانگ نہیں کرتے تھے انصار کو، یہ ان کے والد کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ بسے تھے، اب انصار کے ساتھ ہی تھے تو رہتے رہتے یمانی کہلانے لگے۔ تو یہ ان کو بدر میں قریش نے پکڑ لیا تھا باپ بیٹے کو، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑو گے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لڑیں گے، انہوں نے کہا نہیں، اگر تم ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ تم نہیں لڑو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ جب وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے ان کو واپس بھیج دیا تھا مدینہ۔ یہ وہ دو صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں شرکت بھی نہیں کی پھر بھی بدر والوں کا درجہ ان کو مل گیا، کیونکہ آپ نے خود ان کو واپس بھیجا تھا۔ تو اب یہ نہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ مدینہ میں، اب انہوں نے اور ان کے ساتھی نے سوچا کہ ہماری کتنی زندگی رہ گئی ہوگی، کیوں نہ ہم جا کے لڑ ہی لیں۔ تو یہ لوگ جب آئے تو یہ اس ٹائم پہ پہنچے جس ٹائم پہ یہ ساری کیوس مچی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا نہیں، باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا حضرت یمان، جن کا نام ہے حسیل ابن جابر، یہ حضرت حذیفہ کے باپ ہیں، اور ان کو یہاں پہ یمان، کیونکہ حذیفہ بن یمان ہے نا، تو یمان ان کے نام سے مشہور تھے۔ تو उस केओस के अंदर मुसलमानों की तलवारें इनके ऊपर ही चल गई। हज़रत हुज़ैफ़ा चीख रहे हैं कि मेरे बाप है, मेरे बाप है। उस टाइम पे कौन सुनेगा, सोचे। और उस वक़्त हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर यही कहा, देखिए आगे कितनी एक बड़ी बात है उनके मुंह से ये निकलना, कि उन्होंने कहा, हज़रत हुज़ैफ़ा ने, यग़फिरुल्लाहु लकुम, ए मुसलमान अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये नहीं कि हाय मेरे बाप को मार दिया तुम लोगों ने ये किया। और हज़रत उरवा बयान फरमाते हैं कि इसके बाद हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ज़िंदगी भर उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, यहाँ तक कि वो अल्लाह से जा मिले। और ये भी इब्ने हिशाम में और एक और तारीख़ तबरी में आता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा के अल्फाज़ थे, यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सब रहम करने वाला, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बाद में उन मुसलमानों ने कहा, अल्लाह की कसम हमने तो उनको पहचाना ही नहीं था, और वो सच्चे थे वाकई। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दियत देने का इरादा किया, 100 ऊँट के एक यानी एक मुस्लिम स्टेट की तरफ से उनको दियत देने के लिए 100 ऊँट का कहा। तो इन्होंने वो दियत भी सारी की सारी मुसलमानों पर सदका कर दी। पर कितनी बड़ी बात है ना बाप के लिए वो चीज़ होना। और यहाँ तक कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद यमान खुद मुसलमानों के हाथों शहीद कर दिए। कि इसके बाद मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर सुनी तो उनका रहा सहा होश भी जाता रहा और उनका जोश सर्द पड़ गया और वो टूट कर रह गए। हत्ता कि कितनों ने लड़ाई छोड़ दी, जबकि कुछ दूसरों को जोश आ गया और उन्होंने कहा, उठो और जिस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है तुम भी इसी पर जान दो। और इसके बारे में एक सहाबी का आता है कि जब उनको ये ख़बर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे शहीद कर दिया गया है, तो वो उनका जोश और ज़्यादा हो गया। और उन्होंने, ये थे हज़रत अनस बिन मालिक के चचा अनस बिन नज़र, वो ये बदर की जंग में नहीं शामिल हुए थे, और उन्होंने उस वक़्त कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब जंग उहद नहीं हुई थी, तो कहा था कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ होके पहली जंग लड़ने से गैर हाजिर रहा, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं अल्लाह के रसूल के साथ होके जंग करूँगा, अल्लाह देखेगा कि मैं कितनी बेजिगरी से जंग करता हूँ। और जब इस वक्त पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शहीद हो गए हैं, सहाबा कराम के पास से गुजरे, उनसे कहा कि तुम लड़ते क्यों नहीं हो, उनने कहा अब क्या लड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। तो इन्होंने जवाब दिया था कि अगर मोहम्मद पर मौत आ गई है तो मोहम्मद के रब पर मौत नहीं आई, और अब तुम इस ज़िंदगी का क्या करोगे, अब जी के भी क्या करना, तो उठो और लड़ो। तो और फिर फरमाते हैं आगे बढ़े और इनकी मुलाकात हज़रत साद बिन मुआज से हुई। साद बिन मुआज और ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तो साद बिन मुआज से हुई तो उनसे कहने लगे, साद कहाँ जा रहे हो, मुझे तो ओहद के दामन से जन्नत की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह कि मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर फरमाते हैं, ये कहते हुए आगे बढ़े और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह इन मुसलमानों ने आज जो गलती की है, जो कुछ भी किया है, इसके इस पे मैं तेरे हुजूर माजरत करता हूँ, और मुशरिकों ने जो कुछ भी किया है मैं इससे शदीद कर्ब का इजहार करता हूँ, मैं इनसे भरी उज़िमा। कहते हैं आगे बढ़े और लड़ने लगे, हत्ता के शहीद कर दिए गए। और इनकी, ये हज़रत अनस बिन मालिक नहीं है, हज़रत अनस बिन मालिक दूसरे हैं, ये अनस बिन नज़र हैं उनके चचा, और इतनी बेजिगरी के साथ ये लड़े हैं कि जब ये शहीद हुए तो इनके जिस्म पे इतने ज़ख्म थे कि कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जो सलामत, हत्ता के कोई पहचान नहीं सकता था। जब इनको ढूंढने के लिए गए तो देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, पहचानी नहीं जाती, इतने ज़ख्म हैं इसके ऊपर। तो इनकी बहन को बुलाया गया, इनकी बहन रबी बिनते नज़र, उन्होंने इनकी उंगलियों की पोरों से इनको पहचाना था, इतने ज़ख्म थे। कहते हैं 80 से ज़ायद ज़ख्म थे, और ये ज़ख्म नेज़े तलवार और तीरों के थे। और फिर सहाबा कराम किया करते थे कि सही मुस्लिम में ये बात है कि सूरह अहज़ाब में ये आयत इनके बारे में उतरी कि ईमान वालों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से जिस बात पे अहद किया सच्चा किया, फिर इनमें से कोई तो वो है जो अपनी नज़र पूरी कर चुका, और कोई वो है जो इंतज़ार कर रहा है, और उन्होंने अपने अज़म और अहद में तब्दीली के बारे में सोचा तक नहीं, यानी इन्होंने وہ کہا تھا نا کہ ہم اللہ کو میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں, تو واقعی انہوں نے وہ کر کے دکھایا اپنا عہد پورا. اچھا, مسلمان انہی حالات سے دو چار تھے کہ اچانک کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے تھے, آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے. حضرت کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا, یہ میں ابھی آپ سے بات کر چکی ہوں, کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا. انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا, مسلمانوں خوش ہو جاؤ, یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ کرام جمع ہو گئے. مشرقین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے, اور اس کوشش میں ان کے دو آدمی بھی کام آ گئے, یعنی وہ بھی مارے گئے. اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی, لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کی تھی, اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی. اب ٹھیک ہے, ایک وہ تو ہو گیا ان کا کہ کافروں نے واپسی کی راہ لی, لیکن مسلمانوں کو جو ایک نقصان اتنا بڑا ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, اتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا. اب اس کے اندر کچھ واقعات اور بھی آتے ہیں بعض لوگوں کے, انشاءاللہ یا تو ٹائم ہو گیا تو ہم نیکسٹ ٹائم یہ واقعات دیکھ لیں گے کہ کس طرح عورتوں نے بھی آ کے جو مرہم پٹی کی تھی زخمیوں کی, تو اس میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں, چھوٹے بچے تھے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلیم کو دیکھا کہ وہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے ہوئے, یعنی جیسے اوپر کر لیتے نا سر اس طرح, اور کمر پر پانی کے مشکیزے لا کر زخمیوں کے منہوں میں انڈیل رہی ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن حضرت ام سلیت ہمارے لیے مشکیزے بھر بھر کے لا رہی تھی, اور اللہ کے رسول جو ان کی خود کی یعنی بیویاں یہ کام سر انجام دے رہی تھیں. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت, وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں, اور مجھے فرمایا اگر سعد کو دیکھ لو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول تمہاری خیریت معلوم کریں کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں شہداء کے درمیان چلتا چلتا ان تک پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے, انہیں نیزے تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا, اے سعد, اللہ کے رسول آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کی خیریت معلوم کر رہے ہیں, آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں, اپنے پیارے ساتھی کیسے خیریت معلوم کی. حضرت سعد نے جواب میں کہا, اللہ کے رسول پر اور آپ پر بھی سلام ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں اے اللہ کے رسول مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میری قوم انصار کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی جنبش کرتی رہی اور دشمن اللہ کے رسول تک پہنچ گیا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یعنی تمہاری آنکھ اگر زندہ رہی یعنی حرکت کرتی رہی اور اللہ کے رسول کو اگر کچھ ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی. یہ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور صحابی کہوں گی, اسیرم کا واقعہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, عمر بن عقیش بھی ان کو کہتے ہیں. یہ وہ آدمی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوئے, اسلام نہیں لے کر آئے تھے, بدر کے بعد بھی اسلام نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یعنی سب اسلام لے آئے تھے لیکن چند ایک کوئی کوئی بندہ ایسا رہ گیا تھا جو ابھی تک مشرک تھا. تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عقیش جاہلی دور میں دی ہوئی رقوم کا سود کھاتا تھا, اسے کئی بار اسلام کی دعوت دی گئی مگر اس کو گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنا سود لیے بغیر مسلمان ہو جائے, لہٰذا وہ انکار کرتا رہا. پھر احد کے دن وہ اپنے محلے میں آیا اور پوچھنے لگا, میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ جب یعنی احد پہ سارے چلے گئے تھے, اب جب یہ مدینہ میں باہر نکلا تو اس نے کہا فلاں کہاں ہیں, فلاں کہاں ہیں, فلاں کہاں ہیں. اب لوگ کہتے جائیں وہ تو احد میں چلے گئے, وہ تو احد میں, عورتیں مطلب کہہ رہی تھیں, وہ تو احد میں چلے گئے. اب اس نے سوچا کہ اچھا سارے, اس کا مطلب یہ دین اتنا وہ ہے کہ سارے ہی مسلمان ہو چکے ہیں اور میں ہی رہ گیا ہوں. تو اس نے جنگی ہتھیار زیب تن کیے, گھوڑے پر سوار ہوا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو جو بھی میرا مال ہوگا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا. تو جب احد میں پہنچا تو مسلمانوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا, حیران رہ گئے. قریب آیا تو اسے پوچھا, عمر تم کہاں؟ اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو تو تم ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس نے شہادہ لی اور اس کے بعد لڑائی میں شامل ہو گیا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو بہت زخمی ہو گئے تھے اور زخمی حالت میں دوسری بار روایت میں آتا ہے, مگر زیادہ راجح یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ظہر سے پہلے یہ شہید ہو گئے تھے اور فجر کے بعد یہ اسلام لے کر آئے تھے. تو ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کون سے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں چلے گئے. یعنی فجر کے بعد اسلام لے کر آئے, ظہر سے پہلے شہید ہو گئے. اسیرم ان کو کہا جاتا ہے الف صاد یا را میم, اور عمر ابن عقیش یہ ان کا نام ہے. تو صحابہ ابن حشام میں ہے کہ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر کیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے, تو صحابہ کہا کرتے تھے اس نے اللہ کے آگے ایک بھی نماز ادا نہیں کی اور جنت میں چلا گیا. تو کوئی ایسا مسلمان ہے جو ایک بھی نماز پڑھے بغیر جنت میں چلا گیا ہو تو پھر آپ کو پتہ چلنا چاہیے کون ہے. پھر ہم حضرت حنزلہ کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, وقت چونکہ بہت اوپر ہو گیا. اور حضرت جابر بن عبداللہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ یوسف میں, ان کا بھی پڑھیں گے کہ ان کے والد کو بہت ہی زبردست واقعہ آتا ہے, بہت ہی پیارا واقعہ ان کے والد کا ہے. اور ان کی سات بہنیں تھیں اور کس طرح سے ان کے والد کو جب شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے بارے میں کیا کہا تھا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی یہ سیرت کے سچے موتی امیر حمزہ کی کتاب ہے, امیر حمزہ اس کے رائٹر. یہ میرے والد صاحب نے مجھے تحفے میں دی تھی, اس لیے آپ سب ان کے لیے دعا کیا کریں. جب میں آپ کو اس سے سناتی ہوں تو صدقہ جاریہ ان کے لیے. جی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.